ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردا أبدا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ چار مشہور اقوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ان کی شان میں ایک بلند آواز سے درود فرمائے گا.
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد.
اپنے نواسوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ امام حسین کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو ابد تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. یہ میں تکرار مستقل آپ حضرات کے سامنے چاروں اقوال کا کرتا رہتا ہوں، ان مجالس کے ابتدا کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں یہ سلسلہ پتہ رہے کہ یہ کربلا کوئی آئسولیشن میں کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ رسول اللہ سے منسلک چیزیں ہیں، اور رسول اللہ نے یہ ارشادات فرمائے تھے. اور اس کے بعد ابھی کیونکہ اربعین گزرا ہے، اور اس وقت ہم تقریباً کہتے ہیں نا کلوجر کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ یہ اس موسم ایام عزا کا اختتام ہو رہا ہے. تو اس وقت جو اگر کوئی کہے کہ مجلس پڑھنی ہے، تو اس میں کہتے ہیں بزرگان دین کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک گریجویٹ ہونے والی کلاس سے خطاب کر رہے ہیں. یعنی اس وقت یہ کہ اب آپ نے سیکھ لیا، جیسے گریجویٹ ہو کے لوگ میدان میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ نے دو مہینے مستقل سیکھا ہے اور اب آپ پریکٹیکلی میدان میں جا رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو آئمہ علیہم السلام نے جو چیزیں ہمیں ہدایت کی، اس میں سے ایک ہے زیارت اربعین. اور آپ کا مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ زیارتوں میں کوٹ ورڈز ہیں آئمہ کے، کہ جو کھل کے بات نہیں ہو سکتی تھی اس زمانے میں، وہ انہوں نے اس کے اندر تعلیم کی ہے. جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر کوٹ ورڈز ہیں، اسی طرح زیارتوں کے اندر بھی وہ کوٹ ورڈز ہیں. تو میں نے جو مجلس یہاں پڑھنے کا سوچا اس بارے میں، تو ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں اس سب چیزوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، عزاداری کے بارے میں، عبادات کے بارے میں مشہور ہیں. اور جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں سوچنا یا بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہم بات کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 2 مہینے سیکھیں. پہلی بات تو جو ہمارا درد ہے کہ ہم نعرہ تو مارتے ہیں کہ ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. لیکن دنیا میں واحد شاید انسٹیٹیوٹ ہے مدرسہ ہے جس میں ہر سال پہلی کلاس پڑھائی جاتی ہے. اگر یہ کام ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی کرے اسکول میں کہ وہی کورس اگلے سال پڑھائے تو آپ اس کو اٹھا لیں گے وہاں سے کہ یہ میرے بچے کا وقت ضائع. لیکن ہم یہاں بخشش پہ راضی ہیں کہ ہمیں پہلی کلاس سے آگے نہیں جانے دیا جائے بلکہ وہی کلاس جو ہمیں, بلکہ اگر نہیں کوئی پڑھتا جو چیز آپ کو پتا تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ والا واقعہ تو پڑھا ہی نہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا, وہ کہتا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے سب چیزیں. تو آپ کو پتا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پھر پڑھیں اس واقعے کو نا, یعنی آپ کیا سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ درسگاہ کے حوالے سے بچے تو ثواب کے لیے آپ پڑھتے رہیں ذکر کریں, میں ذکر کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جب آپ کسی چیز کو درسگاہ کہتے ہیں تو وہاں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کچھ وہ سیکھوں جو مجھے نہیں پتا, تاکہ جو میری جو ایلیویشن ہے جو میں اوپر جا رہا ہوں. کیونکہ ہمارا سفر یہ خدا کی طرف جو ہے نا یہ عمودی ہے, یہ اوپر جا رہا ہے, یہ ورٹیکل ہے اور ہم پھیلتے جا رہے ہیں ایسے ہوریزونٹل کے. ہمیں یہ بھی پتا ہے وہ بھی پتا ہے, یہاں بھی چلے گئے وہاں بھی چلے گئے اس سے مل لیے. تو ہم اس طرح تو بہت ہماری مصروفیات پھیل گئی ہیں, لیکن ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ڈائریکشن میں تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں پوری دنیا میں, اور اوپر کتنا جا رہے ہیں. ہمارا سفر جو خدا کی طرف ہے امام حسین کی طرف ہے وہ کہاں پر ہے. اس کے لیے ہمیں جو جس طرح یہاں ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ ادھر ادھر کھو جائیں تو ایک جگہ آتی ہے وہاں لکھا آتا ہے کہ یو آر ہیئر, تو آپ کو پتہ چلتا اچھا میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. یہ ایلیویٹر میں بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے سسٹم کہ ایلیویٹر ایسے نہیں کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, پتہ ہوتا ہے ہر فلور پہ کہ اب آپ یہاں پر ہیں. وہ ہمیں ایجاد کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں میں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں. تو امام آئمہ نے یہ کوڈ ورڈ کیا رکھا اس کے اندر کہ یہ جتنی قربانی دی, اور یہ بھی کہا کہ اس زیارت کو جو پڑھے گا وہ مومن کی نشانیوں میں سے, کہ لازمن اس کو تاکید کی کہ یہ پڑھی جائے, واجب نہیں کرا میں لیکن بہت اس کو لازم قرار دیا, مومن کی نشانیوں میں قرار دیا. آئمہ نے کہ زیارت اربعین کو ضرور پڑھا جائے, اربعین پہ ہی اتنا بڑا اجتماع بھی رکھا گیا. اس میں جو کوڈ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری قربانیاں جو امام حسین علیہ السلام نے دی, جس کی میں تفصیل آپ کو پتا ہے کہ قاسم کا نام لیں, اکبر کا نام لیں, عباس کا نام لیں, زینب کی چادر کا نام لیں, سکینہ کے تماشے کو, سب کچھ دیا حسین نے. کیوں؟ اس کا جواب دیا گیا زیارت میں ایک جملے میں, لیستنقضا عبادک من الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے دور کیا جائے. تو اگر آپ پوری سمری کریں کربلا کی 2 مہینے کی محنتوں کی تو سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ مشن تھا امام حسین کا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں امام حسین نے خود تحریر کروائی ہیں یا اپنی خطابات میں بیان کی ہیں, لیکن یہ بھی ایک مشن ہے کہ تیرے بندوں کو جہالت سے دور کیا جائے. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کیونکہ جو الفاظ رائج ہیں اسی کے معنی پھر آگے لے کے ہم چل پڑتے ہیں. تو یہ جو آج کی جو میری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے ہمارے یہاں پائی جانے والی مس انڈرسٹینڈنگز, غلط فہمیاں کہہ لیں, خوش فہمیاں کہہ لیں, کچھ بھی نام رکھ دیں, لیکن مس انڈرسٹینڈنگ کانسیپٹ ہے. اور میں نے اور یہ بہت ساری ہیں, جب آپ لکھنے بیٹھیں گے تو شاید 50 تک لسٹ پہنچ جاتی ہے. اس میں سے میں نے صرف 10, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں 5-5 منٹ ہر غلط فہمی پہ ایک بات کی جائے تاکہ یہ آپ کا پورے سال کا پھر ایجنڈا سیٹ کر سکے. اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے, اس سے دور نہیں ہوں گے, تو پھر ہم نہیں, کیونکہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بات, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نعوذ باللہ کوہلو کی بیل کی طرح گھومیں, کہ ہم ایک سال بعد اگلے سال پھر یہیں بیٹھے ہوں, پھر آپ گھوم کے آئیں پھر یہیں بیٹھے ہوں. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا جو میں بات کر رہا ہوں. یہ ایک جانور ہوتا ہے بڑا سا بیل جسے کہتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شاید, یا اس میں دیکھ لیجیے گا یوٹیوب پہ کوہلو کا بیل کیسے کہتے ہیں. وہ گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز پیس رہا ہوتا ہے نکال رہا ہوتا ہے, لیکن وہ یعنی محنت بہت کرتا ہے, ہانپ بھی رہا ہوتا ہے اور بار بار کھا بھی رہا ہوتا ہے, پی بھی رہا ہوتا ہے, چل بھی بہت رہا ہوتا ہے, لیکن کیا وہ کہیں پہنچتا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کے ٹانگ پہ کوئی چیز باندھ دیں ناپنے والی تو پتہ نہیں کتنے میل سفر اس نے طے کر لیا ہوتا ہے, لیکن جہاں سے چلتا ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے کہ ہماری زندگی ایسی مصروفیات نہیں ہو جائیں کہ ہم نے سفر بہت کیا, تھکے بہت, زحمتیں بہت کی, مائلیج بہت کور کی, لیکن پہنچے کہیں نہیں. اس لیے یہ پہلی غلط فہمی کہ جاہل کسے کہتے ہیں. تو جاہل کو عام طور سے لوگ عالم سے ملا دیتے ہیں, اور وہ شعر بھی ہے مشہور پیا وادی صاحب کا کہ جاہل ہے تو حیوان کی طرح پیٹ بھرے گا, عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا. تو یہ عام زبان میں اسی طرح عالم اور جاہل کہا جاتا ہے, لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے. جاہل جو یہ کہا گیا جہالت تو ہمارے ذہن میں آتا ہے دور جاہلیت مثلاً. اب دور جاہلیت کا جیسے ہی کوئی ذہن میں تصور فوراً کیا آتا ہے, او ہو یہ تو بالکل ہی تعلیم یافتہ نہیں تھے, یہی آتا ہے نا, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, ان کو یعنی جہالت کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پڑھنا لکھنا, جبکہ یہ بالکل غلط مطلب ہے. وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے جن کو دور جاہلیت کہا گیا, ان کا ادب اتنے عروج پہ تھا کہ وہی ادب آج بھی ہمارے خود شیعہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے ایز اے عربی ادب, اتنا ان کا ادب تھا, اتنا لکھنا پڑھنا جانتے تھے. وہ کعبے کے اوپر جا کے اپنے شعر جا کے ٹانگتے تھے. اچھا پھر کیا ان کو شاید میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, حساب کتاب, وہ تجارت کرتے تھے, اچھا خاصا ان کو حساب کتاب پتا تھا. حضرت خدیجہ کو متاثر رسول اللہ نے اسی سے کیا تھا کہ انہوں نے پورا حساب بنا کے دیا تھا, تو وہ بہت ایمانداری ان کی ظاہر ہوئی تھی, جبکہ پہلے لوگوں نے اس طرح سے نہیں کیا تھا. حساب کتاب بھی جانتے تھے, سفر کرنا بھی جانتے تھے, بغیر گوگل میپ کے سارے راستے طے کر لیتے تھے, کشتیاں بھی چلاتے تھے, پانی کا سفر بھی کرتے تھے, تیرنا بھی جانتے تھے, پہاڑ پہ چڑھنا بھی جانتے تھے, نیزہ بازی بھی جانتے تھے, تلوار چلانا بھی جانتے تھے, جانوروں کو سدھانا بھی جانتے تھے, ستاروں کا حال بھی جانتے تھے, قسمت کا حال بھی جانتے تھے. مطلب جتنی چیزیں ہم اب سمجھ رہے ہیں پڑھ لکھ کے کہ یہ سب ہم کر سکتے ہیں, یہ سارے کام وہ لوگ, آپ ہیں میرے ساتھ, تو پھر جہالت کیسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو جاہل عالم کے مقابلے میں نہیں ہوتا. پہلی بات تو کوئی امام علی کا شیعہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا, بندہ وہ علی کے در پہ آئے گا ہی نہیں. سب ہمارے یہاں جاہل نہیں ہوتے, ہمارے یہاں نادان ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, لیکن جاہل ہے مقابلے میں عقل کے. جہل جو ہے ڈکشنری میں اپوزٹ جہل کی علم نہیں ہے, اپوزٹ جہل کی عقل ہے. اور عقل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کا استعمال, کیونکہ عقل جب ہم کہتے ہیں تو خدا نے سب کو عقل دی ہے. اگر کوئی کہے میرے پاس تو عقل ہی نہیں ہے, اول تو اس کو کہتا نہیں ہے, پیسوں میں البتہ سب یہ کہہ رہے تھے بھائی میں غریب آدمی میرے پاس کہاں, لیکن آپ کیا کہے یار یہ بیچارہ اس کو 10% کا عقل ملی. نہیں نہیں میں تو ہر آدمی کہتا ہے کہ اس میں تو میں پورا میاں با میاں کہتا ہوں 100% میں عقل میں تو کوئی کسی کو, اور ہے بھی نہیں ایسا, کیونکہ پھر اللہ اس طرح واجبات کر ہی نہیں سکتا تھا. اگر ایک آدمی کی عقل 10 درجے پہ ہوتی, ایک کی 20 پہ ہوتی, ایک کی 100 پہ ہوتی, اور سب سے ایک ہی مطالبہ ہے شریعت کا یہ سارے کام کرنے کا, تو یہ وہ تو کہہ دے گا میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی. تو یہ ایسا ہے ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سب کو برابر کے احکام دے اور خلقت میں جو ہے وہ فرق ڈال دے. سمجھنا میری عقلی بات کر رہا ہوں میں, بالکل وہ برابر کے لوگ ہوں گے. تو پرابلم عقل ہونے میں نہیں ہے, عقل اللہ نے سب کو دیا الحمدللہ. پرابلم جہالت پیدا ہوتی ہے عقل کو جب استعمال کرنا انسان بند کر دیتا ہے یا سلیکٹو استعمال کرتا ہے. مثلا سلیکٹو استعمال بتاؤں میں عقل کا. ایک صاحب نے کہا کہ مجھے مثلا آپ سب کو پتا ہے میں مجالس میں نماز روزہ خمس داڑھی یہ سب باتیں نہیں کرتا, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک صاحب نے کہا مجھے خمس کا حساب بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے, مجھے نہیں آتا, حالانکہ وہ واٹ ایور یو سیو اس کا پانچواں حصہ, یہ سمپل اس کا اور جو بھی آپ کے ذہن میں آئے. تو میں نے ان سے ایسی مذاق میں بات پوچھی تھی کہ آپ کینیڈا آئے تھے خود امیگریشن پہ, کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا فارم بھرے تھے سارے وہ 8-10 کہہ رہے سب میں نے بھرے تھے. میں نے کہا اس سے بہت آسان ہے خمس کا حساب جو ہے. تو عقل ہے لیکن صرف دین کے معاملے میں انسان کہتا ہے میرے پاس تو, جیسے کوئی کہتا ہے میں تو دین سے میں بالکل فارغ ہوں, کیونکہ اس میں جو چار راستے ہوتے ہیں چار رائے ہوتی ہیں, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا پھر آپ اس کا مطلب دفتر بھی نہیں جا سکتے ہوں گے, کہ جیسے ہی آپ گاڑی نکال کے سگنل پہ جائیں گے وہاں چار راستے ہوں گے, پھر آپ وہیں سے یوٹرن کر کے گھر آ جاتے ہوں گے کہ میں تو نہیں جا رہا, یہ تو یہاں تو چار راستے. وہاں تو عقل استعمال کرتا ہے انسان, پتا کر لیتا ہے کون سا راستہ صحیح ہے. تو عقل جو استعمال, وہ جو معاشرہ تھا وہ عقل استعمال نہیں کرتا تھا. یہ پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں جہالت کا. یہ جو زیارت میں لفظ آیا ہے, یہ جو جاہل جمع ہو گئے تھے, یہ نمازیں پڑھ رہے تھے, یہ حج سے ان کا حرم بھرا ہوا تھا مکے کا. یہ وہ جاہل نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا, امام حسین کو پڑھنا لکھنا سکھانے گئے تھے اور ہم سب MBBS اور MBA اور PMP اور یہ سب کر کے ہم سمجھے ہم تو جناب جہالت سے باہر آ گئے. نہیں, جہالت کا تعلق کسی زمانے سے بھی نہیں ہے بائی دی وے. یہ بالکل صفت ہے, کوفی صفت ہے, کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے نا. اسی طرح جہالت بھی ایک صفت ہے, اس کا تعلق نہ زمین سے نہ زبان سے نہ رنگ سے نہ نسل سے. کوئی انسان کبھی بھی جہالت کا مظاہرہ کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے نمبر 1 غلط فہمی کہ جہالت ہے کس کے مقابلے میں, جہالت عقل کے مقابلے میں, عقل کے استعمال کے. دوسری غلط فہمی ہے کہ جاہلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. کیا کیا جاہلوں کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں؟ اور اکثر لوگ اس میں اس میدان میں جب کودتے ہیں تو وہ لگ رہا ہے سینگ لڑا رہے ہوتے ہیں جاہلوں سے, جبکہ قرآن نے جو حکم دیا اس کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ ملائکتا و کلمہم الموتا و حشرنا علیہم کل شئن قبلم ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. یہ قرآن وارننگ دے رہا ہے, جاہل لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف, یعنی جو ان کی جو سب سے بڑی نشانی ہے جہالت کی وہ ہوتی ہے ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس واضح نشانی آ جائے اس کے بعد بھی بات کو نہیں ماننا. جو رسول اللہ نے پیش کیا تھا ان کے سامنے اور انہوں نے انکار کیا تھا, اس بنیاد پہ انہیں جاہل کہا گیا تھا, نہ کہ پڑھنے لکھنے اور کتابت کرنے اور بولنے اور شاعری کرنے پہ. نہیں, جب عقل استعمال نہیں کرتا انسان تو واضح اور روشن باتوں کے مقابلے میں بھی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو جاہل کہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی قرآن نے قرار دی کہ وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے, وہ مانے گا نہیں آپ کی بات کو. اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی, سورہ انعام 111, کیونکہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں بھیج دیتے ہمیں, خود آئے جبرائیل, یہ کہتے تھے رسول اللہ سے لوگ, آپ کہہ رہے ہیں فرشتہ آئے اس نے بتایا, ہم پہ کیوں نہیں آتا, ہم پہ آ جانا چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں لیکن میں کروں گا نہیں ایسا, کیونکہ اگر میں کر بھی دوں گا ان پہ, کیونکہ مجھے پتا ہے. اور اگر ان سے مردے بھی اٹھ کے کلام کریں, یعنی مردے اٹھ کے واپس آ جائیں کہ ہاں حشر ہے, یہ جو کچھ ہم نے سنا تھا وہ سچ ہے, سب بتا دے خدا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی یہ مطالبہ کریں, خدا کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ جو بھی یہ مطالبہ کرے, کوئی کہتا تھا نا درخت کو چلا کے دکھاؤ, یہ وہاں سے روشنی نکال کے دکھاؤ, یہ پہاڑ سے آواز نکال کے دکھاؤ, ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے تھے جو معجزہ طلب کر رہے تھے. خدا نے کہا میں یہ سب کر بھی دوں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ان کی اکثریت جاہل ہے. محسوس کیا آپ نے جہالت کا؟ تو یہ دوسری غلط فہمی ہماری کہ شاید جاہلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اس کے بعد قرآن نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا, خذ العف, یعنی ان سے آپ بائیک آٹ نہیں کریں, بات چیت کریں, سلام دعا کریں, اس سے زیادہ بات نہیں کریں ان سے. آپ عف کا راستہ اختیار کریں, نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں. جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں آپ ان کو اوائڈ کریں, یہ رسول کو خدا نے کہا. اور اس کے بعد کہا کہ اور جب یہ ایک اور آئے تھے, جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. آپ جاہل کو صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کیجئے, جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. یہ قرآن ہے, یہ حدیث نہیں ہے, قرآن بتا رہا ہوں. یعنی جاہل ہے وہ کس طرح آپ کو ہینڈل کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کہیں سلام علیکم, بھائی جان سلام علیکم, اسے کہتے ہیں نا, تم پر ہمارا سلام. کیوں ہم؟ کیونکہ ہم جاہلوں کی صحبت کو پسند, خود رسول اللہ کیونکہ اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا اس بات کے حریص تھے کہ سب کو ہدایت مل جائے کسی طرح, وہ اپنے آؤٹ آف دی وے جا کے ابلاغ کرتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو لانا. ان کے دل میں یا آئمہ کے دل میں بھی جو درد تھا کہ کفار سے ایک بھی آ جائے تو ان کی کامیابی ہوتی تھی. امام حسین نے آخری وقت تک کوشش کی کہ جتنے یزید لشکر سے, اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے کہ جاہلوں سے نہیں, جاہلوں سے آپ صرف سلام کریں خدا حافظ, ان سے بات نہیں ہو سکتی. تو یہ ہماری دوسری غلط فہمی ہے کہ شاید جاہلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن نے سختی سے اس بات کو تردید کی ہے کہ یہ کام ہونے, یہ نبی سے بھی نہیں ہونے والا, آپ تو چھوڑ دیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. جہالت کا تیسرا جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمبر 3 پوائنٹ کے, میں چاہ رہا ہوں ہر پوائنٹ پہ 5-5 منٹ تاکہ میں جلدی سے 50-55 منٹ میں ختم کرنے بعد. تیسرا مظہر, اور یہ پورے سال کا ایجنڈا ہے انشاءاللہ, آپ سب اس کو محفوظ کیجئے گا. تیسرا کیا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ اتنی بڑی نشانی ہے جہالت کی کہ رسول اللہ جو قرآن پڑھتے تھے وہ آپ اور ہم جیسے پڑھے لکھوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے, وہ عرب کے بدوؤں کے سامنے پڑھتے تھے. ان کو سمجھ میں, رسول اللہ کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا, اس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں نا کوئی چمتکار، کوئی اور معجزہ، کوئی اور اٹریکشن، کوئی پیسے کا چکر، کہیں پلاٹ بک کروا رہے تھے، کہیں اسکیم، کہیں ان کے پاس جیسے آج کل مولوی حضرات دوائیاں بیچ رہے ہیں، کوئی دوائی تھی بیچنے والی، کوئی جڑی بوٹیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، خاندان کا سوسو کچھ بھی نہیں تھا، واحد چیز رسول اللہ کے پاس تھی کیا تھا؟ قرآن. اسی قرآن کے کا معجزہ ہے جو اتنے مسلمان اس دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہی قرآن کا معجزہ امام حسین سے بھی دیکھا آپ نے کہ جدا نہیں کر سکتے، سر جدا ہو گیا تن سے لیکن قرآن امام حسین سے جدا نہیں ہوا. شب عاشور قرآن کے لیے کیا تھا کہ مجھے محبت ہے دو چیزوں سے، نماز سے اور قرآن سے. ہم ایسا بائی بائی کرتے ہیں عزاداری کو بھی، امام حسین کو بھی آخری دنوں میں، اور رمضان جیسے عید آتی ہے تو ہم کہتے ہیں، مجھے وہ یاد آتا ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے جو این سی سی ہوتی تھی تو اس نے کہا اردو میں کرو، پہلے تو وہ انگلش میں ہوتا تھا، اسٹینڈ اپ اور جو کچھ کہتے تھے، تو ضیاء الحق نے اس کو بھی اردو میں کروایا. تو وہ بڑے مزے کی چیز لگتی تھی جو لفظ وہ نکلتا تھا کمانڈر کے منہ سے. پہلے وہ کہتا تھا کہ ہوشیار باش، تو سب اٹینشن ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا تھا وہ مجھے یاد آتا تھا عید کے دن، کیونکہ وہ کہتا تھا جیسے تھے، یہ اس کا ترجمہ تھا. اسٹینڈ ایزی کا ترجمہ کیا تھا؟ پہلے تھا اٹینشن سب یوں ہو گئے، پھر کہتا اسٹینڈ ایزی سب یوں ٹانے کھول کے، اٹینشن یوں اسٹینڈ ایزی، سمجھ رہے؟ ہمارا یہ حال ہے محرم اور رمضان میں، اٹینشن پھر آواز آتی ہے جیسے تھے، پھر آپ کھو گئے، جیسے تھے پھر وہی، پھر پورا سال چکر لگا کے آئیں گے، پھر ہم ڈھونڈیں گے نکالیں گے کالے کپڑے کہاں ہیں، میرے کپڑے کہاں ہیں، تمہارے کپڑے کہاں ہیں، بناؤ لگاؤ شروع کرو، پھر سے پھر ایک چیز شروع ہو جاتی ہے. ایک جہالت یہ ہے قرآن سمجھ میں، وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنایا ہے. آپ کو کہیں سے آواز آ رہی ہے منبر سے قرآن بہت مشکل ہے، آپ قرآن کی بات نہیں مان رہے، آپ ہر اس آدمی کی بات مان رہے ہیں جو قرآن کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے قرآن کو کھولنے سے یا اس کو پڑھنے سے یا اس کو سمجھنے سے؟ جو روک رہا ہے اس پہ قرآن کی یہ آیت جا کے دکھائیں ان کو. قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو آسان بنایا. پھر دوسری جہالت کی نشانی وہی کہ اگر عقل استعمال نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے کرو، یہ قوم یہ تفکرونا، کتنی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، وہ قوم کہاں ہے جو فکر کرے اس کی آیتوں کے اندر، کتنی جگہ قرآن میں لکھا ہوا یا اولی الالباب، اے عقل والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا یہ بچے نے ابھی سورہ ملک پڑھی ہے، سلوات پڑھے محمد والے محمد کو، میں اس پہ غور کر رہا تھا. اسی سورہ ملک کی آیت ہے 10، وقالو، ابھی پڑھا انہوں نے، وقالو لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، جہنم والے کہیں گے ہم جہنم میں نہیں جاتے اگر ہم یہ دو کام کر لیتے. اسی سورہ ملک میں بھی پڑھائے کہ ہم سنتے ان باتوں کو و ناقل و عقل کو استعمال کرتے. جہالت عقل کو استعمال نہ کرنا ہے، جو عقل کو استعمال، جہنم والے کہیں گے کہ کاش ہم یہ دو کام کر لیتے کہ عقل کو استعمال، ہمیں ہر چیز میں عقل پتہ ہے، گاڑی کون سی خریدنی ہے، گھر کہاں بنانا ہے، ہر چیز میں عقل اپلائی کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ بھی لیتے ہیں سوائے دین کے، سوائے بصیرت کے معاملات کے، وہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی. یہ اس کے اندر ابھی پڑھا ہے ہم نے کہ عقل استعمال کرنے پہ ماتم کریں گے کون؟ جہنم میں جانے والے، کہ کاش ہم نے کام کیا ہوتا، کاش ہم نے اس قرآن کو سنا ہوتا. اور قرآن خدا خود کہہ رہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ سب آیتیں کیوں ہیں قرآن کے اندر؟ یہ قرآن اتنا بھاری تھا کہ اس کو پہاڑ پہ اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ سب ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر فکر کریں. آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ اس میں فکر نہیں کرو، اس کا ترجمہ نہیں پڑھو، اس کا کچھ بھی نہیں کرو، اس کو میری طرح گاڑی میں لٹکا لو، فریم بنا کے دیوار پر لٹکا دو، اس کو دلہن کے سر کے اوپر رکھ دو، اس کو رخصت کرنے والے کو اوپر ہوا دے دو، اس کو قبر پہ جا کے کسی کے مردے کے لیے پڑھ دو. سارے وہ کام ہم نے ایجاد کیے ہیں جو ہو سکتا ہے بہت اچھے کام ہوں، میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اصل استعمال قرآن کا نہیں ہے، سلوار پڑھے محمد والے محمد کو.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
غلط فہمی نمبر چار، معصوم کی پیروی ممکن نہیں کیونکہ وہ معصوم ہے، جبکہ یہ جملہ اس کا بالکل الٹا ہے. معصوم کی پیروی اس لیے کرنی ہے کہ وہ معصوم ہے، کیونکہ اگر وہ معصوم نہیں ہوتے تو آپ عقلاً کہہ سکتے تھے کہ میں ان کی پیروی کیوں کروں، یہ صبح ایک بات کہتے ہیں شام کو ایک اور بات کہتے ہیں، آپ تو کسی ایسے عالم کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ تو مولانا صاحب یہ تو پچھلی جماعت کچھ اور کہہ رہے تھے، شک آتا ہے نا ذہن میں آپ کے، تو یہ بالکل جملے کو الٹا کر دیا. معصوم کی پیروی اسی لیے کریں کہ وہ معصوم ہیں. خدا نے جب آپ کو قرآن دیا تھا تو یہ تھیوری تھی، آپ کہہ سکتے تھے یہ تو تھیوری ہے، کوئی انسان تو بتائیں جو اس پہ عمل کر سکے، تو اس لیے ایسے انسان خدا نے بھیجے کہ جو اس پہ عمل کریں، جو آپ کے ہماری طرح تھے اور عمل کر کے بتایا کہ آپ اس پہ عمل ایسے ہوتا ہے اس پہ عمل، اور ہمیں پیروی کرنے کا اور کہا کہ تم پیروی کرتے جاؤ، جب پیروی کرتے جاؤ گے تو تم جیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی تمہاری زندگی بننا شروع. اچھا اس پہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ، ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. نماز پڑھ کے دیکھیے ابھی آپ نے جماعت کی نماز میں کبھی جائیں باہر سے کھڑے ہوئے دیکھیں، جو بھی جو جو امام کی پیروی کر رہا ہے وہ کیسا لگتا ہے باہر سے آپ کو دیکھنے، جب امام کھڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ سب سجدے میں ہوتے ہیں یا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ جب امام قنوت پڑھتا ہے تو سب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے کہ جو یہ آگے والا کر رہا ہے ویسے ہی سب بنتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ رکوع میں گیا سب رکوع میں چلے گئے. ہم کو پانچ دفعہ خدا نے روز دکھایا کہ امام کی پیروی کرو تاکہ امام کے جیسے بن جاؤ، لیکن کسی نے جہالت کا نعرہ مارا کہ آپ ان کے جیسے نہیں بن سکتے. تو نہیں بن سکتے تو کیسے پھر یہ کیا کائے کے لیے بھیجا تھا ان کو؟ یعنی عقلی طور پہ بھی بات غلط ثابت ہو گئی. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، تم سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی بھیجے تھے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، کیونکہ وہ کفار کہتے تھے کہ ہمارے جیسا یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو کل ہم نے بازار میں دیکھا تھا ان کو، یہ تو اسواق میں تھے، سوق کہتے ہیں بازار کو، یہ تو بازار بھی جاتے ہیں مطلب روٹی لے کے آتے ہیں، یہ تو کل جاب پہ جاتے ہیں کام بھی کرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ یعنی ان کے خیال سے کوئی بہت ہی عجیب ہو، یہ تو کوئی فرشتہ ہوتا، یہ کوئی بہت پیسے والا نا، اس کو ملال آلہ کا ہے قرآن نے، کوئی ملا ہوتا بڑا کیا کہتے ہیں چودھری کہیں کا ہوتا کوئی اصل، وہ کہتے ہیں اس کو شاید مان لیتے، لیکن یہ عام سا آدمی ایک یتیم انسان مکے کا، اور وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں اتنا بڑا، یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو کہہ رہے تھے رسول اللہ کو کہ بعد ان کو بتاؤ کہ باقی نبی بھی ایسے ہی تھے، کوئی بکریاں چراتا تھا آپ کے سامنے کتنے سارے، اکثر نبی تو وہی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو شیپرڈ تھے، اکثر نبی ایسے ہی تھے، بہت کم تھے جن کے پاس کوئی بہت ملک یا دولت اس طرح سے سلیمان ٹائپ کی، کم کم نبی ہیں، بہت سارے نبی ایسے ہی تھے. اس کو کہہ رہے کہ اس کی پیروی نہیں ہو سکتی، اللہ نے کہا اتنی آسان بنائی طرح قریب تم سے دکھایا، بالکل تمہارے ایسے انسان ہیں. ان کے جو مقامات ہیں وہ خدا کے یہاں محفوظ ہیں، ان مقامات پہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو امام بننے، کوئی نہیں کہہ رہا نہ آپ بن سکتے، جو مقامات ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لے لیں ان سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ سچ بولتے تھے تو قرآن کا کون عمر صادقی سلوار پڑے محمد والے محمد. وہ صادق تھے، قرآن کہہ رہا ہے کونو ما صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. رسول اسلام کا لقب بھی صادق ہے، امام جعفر صادق کے، ویسے تو سارے صادق تھے، یہاں جو سب بیٹھے ہیں سب بھی صادق ہیں، کوئی بھی ہمارے یہاں جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بولے گا تو قرآن کیا کرے گا؟ لعنت اللہ علی قوم الکاذبین. تو شیعہ جو ہے امام علی کا جو قرآن کو پکڑے گا وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جاہل ہو ہی نہیں سکتا. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا اتباع کرنے کا؟ چلے فائدے سے پہلے میں آپ کو اور بھی اس کی دلائل قرآن سے دوں. کتنے رسولوں کے بارے میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کو شیعہ بھی کہا ہے قرآن نے، ابراہیم کو حنیف بھی کہا جو پچھلی مجلس میں یاد کیا تھا، ابراہیم کو یہ بھی کہا کہ ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ بت شکن ہے. امام علی نے اس عمل کیا ابراہیم کے اس وے پہ, بت شکنی کر کے دکھائی جیسے ابراہیم نے کی تھی. امام علی کا ایک لقب بت شکن بھی ہے نا, بتوں کو توڑنے والا. یہ کام ہے جو ہمیں بھی کرنے ہیں, بت تلاش کریں اپنے زمانے کے, توڑے ان کو. اس سے آپ امام علی کی جگہ نہیں چھین لیں گے نعوذ باللہ, ان کی جگہ بہت بلند ہے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بھی غلام کے غلام بھی نہیں ہے, لیکن سیرت میں وہی کرنا ہے جو انہوں نے. وہ سچ بولتے تھے تو کونوا صادقین, یعنی تم سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ وہ پارٹی جوائن کریں گے, کوئی فارم بھریں گے, کوئی پٹی باندھیں گے سر کے اوپر, کیسے ہوں گے سچوں کے ساتھ؟ ہے کچھ ذہن میں؟ سچ بولیں گے, جو سچ بولیں گے وہ. پھر ہمیں مرنے کے بعد نہیں کہنا پڑے گا یا اللہ ان کو جوارے, یعنی ہم وہ منافقت سے باہر نکل آئے کہ پوری زندگی کہتے رہے کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے, اور مرتے ہی کہتے ہیں یا اللہ ان کو اب ان کے جوار میں جگہ دے دے. کہاں سے دے دے اللہ جگہ؟ آپ نے خود ہی کل کہا تھا کہ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. آج جگہ جو وہ جو جگہ تھی جوار میں, وہ جو شفاعت بھی, کیونکہ ایک الٹا یہ وہ اس میں سوری لسٹ میں نہیں ہے, وہ ان 50 چیزوں میں جو غلط فہمی ہے, شفاعت بھی الٹی مشہور ہے ہمارے یہاں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. لقد کان, خود ہمارے رسول اکرم جن کا یہ مہینہ ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ اوریجنل کاپی ہیں, تم فوٹو کاپی ہے ان کی. وہ اوریجنل ہیں, وہ ماسٹر پیس ہیں, تم ان جیسے نہیں بن سکتے, لیکن تم اس کی چاہو تو 100 کاپیاں بناؤ, چاہو 1000 بناؤ, چاہے ایک اوریجنل کی کتنی کاپیاں بنا سکتے ہیں, کوئی لمٹ ہے؟ یہی کہہ رہا ہے اللہ, اوریجنل نہیں بننے ہو کہہ رہا, وہ نبی تھے, اس کی کاپیاں بناؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے بتاؤں میں آپ کو. سلوات پڑھے محمد والے محمد. سب ٹھیک ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اب یہ جن کو دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے بہت محبت, کچھ ہمارے مسلمانوں میں ایسے فرقے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ سے بہت قریب ہیں, ان کے لیے یہ آیت ہے قرآن میں. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, تو میرا اتباع کرو. یہ اللہ نے کہا رسول سے کہ یہ یہ پڑھو ان کے سامنے, اور رسول ورنہ رسول کو نہیں کہنا تھا کہ میرا رسول کو ایسے ایروگنٹ نعوذ باللہ آدمی نہیں تھے کہ تم میرے پیچھے چلو. اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہو, قل, تم کہو, میں کہہ رہا ہوں اللہ, تم یہ کہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں باریکی ہے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ میری پارٹی کو سب میرے پیچھے آ جاؤ. کبھی نبی امام نے اس طرح گفتگو نہیں کی کہ جی میں حق پر ہوں بس میرے پیچھے آ جاؤ, ایسی بات نہیں کرتے تھے. عقل سے بات کرتے تھے, دلیل سے بات کرتے تھے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے قل, ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, فتبعونی, تو میرا یعنی نبی کا اتباع کرو. اب آپ بتائیے اگر ہم ان کا اتباع کرنے قابل نہیں ہیں تو یہ کیوں آیت اتری قرآن کے اندر؟ تو ہم تو وہابیوں کی خدمت میں آیت پیش کرتے ہیں کہ کریں نبی کا اتباع. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, سبحان اللہ, یعنی جملہ الٹا ہو گیا. آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ یک طرفہ دعویٰ تھا. اگر آپ نبی کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا.
سبحان اللہ.
یعنی اب تو اپنا دعویٰ سچ نہیں کر پاتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ثابت کر کے دکھاؤ. اللہ تو کتنی بڑی آفر کر دی کہ آپ کا دعویٰ تو چھوڑے گا, اب اللہ سے محبت کرتے ہیں, میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اس لیے خدا اہل بیت کو چاہتا تھا, جس طرح امام علی رسول اللہ کے پیچھے چلتے تھے. آپ کتنے اقوال دیکھ لیں, کس طرح سے انہوں نے اقوال بیان کیے نا, کہ کس طرح میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول اللہ کے پیچھے پیچھے پیچھے, پرندے کی طرح رسول اللہ مجھے دانے, جیسے پرندے کا استعمال کیا غذا میں نا, کیونکہ فرق ہے جو دوسرے ہے نا, جو میمل سے ہم لوگ, یہ الگ طریقے سے فیڈ کرتے ہیں. رسول اللہ کے لیے امام علی نے پرندہ کہا کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو کھانے کھلاتا ہے, یعنی جیسا رزق اس کو ملتا ہے سیدھا اس کے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم لوگ پروسیس کر کے ڈالتے ہیں, ہمارے اندر غذا جاتی ہے, پھر وہ 10 مرحلوں سے گزرتی ہے, پھر دودھ بنتا ہے, پھر بچے کو پلاتے ہیں. یہ مثال نہیں دی رسول اللہ نے, کہا کہ جیسا خدا سے ملتا تھا رسول اللہ کو, پرندے کی طرح میرے منہ میں رسول اللہ ڈالتے, اور ایسے پھر میں نے اونٹ کے بچے کی طرح ان کی پیروی کی کہ جہاں اس ماں جاتی ہے پیچھے پیچھے. یعنی یہ مثالیں وہاں والوں کے لیے سمجھانے کو تھیں کہ تم دیکھتے ہو میں ایسے پیروی کرنے والا ہوں رسول اللہ کا, اس لیے خدا محبت کرتا ہے علی سے، اولاد علی سے، اس لیے یہاں پہ لانا ہے اس قوم کو. اچھا اور بونس میں کیا ہے؟ اللہ محبت کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اب یہ استغفار کی تسبیحیں پڑھنا اچھی بات ہے، کرتے رہے استغفار، لیکن یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ خدا نے لکھا ہے قرآن کے اندر. ہر آدمی اعمال ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا، آج کے دن کے اعمال بتا دے، 70 دفعہ پڑھنا ہے یا 172 دفعہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. رسول کی پیروی شروع کر دیں، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ پھر یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے، واللہ غفور الرحیم، قسم کھا کے اللہ بتا رہا ہے، بے شک بے شک اللہ غفور الرحیم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
آخری دلیل، ہم ان کے جیسے بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے یہ حدیث سنی ہے یا اس پہ غور کیا ہے یا صرف سنی ہے؟ سلمان و منا کیسے بن گئے؟ کہاں رہتے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کون سا خاندان تھا؟ کوئی بڑے خاندان کے تھے سلمان؟ کوئی عرب کے تھے؟ کوئی تاجدار تھے؟ کوئی تاجور تھے؟ کوئی سر کیا تھے؟ ملال اعلیٰ تھے؟ پیسے والے تھے؟ کون تھے سلمان؟ یہ بھی اسی ممبر سے پڑھا جاتا ہے جس ممبر سے کہا تھا کہ ان کے جیسے نہیں بن سکتے. یہ دو باتیں جمع نہیں ہوتی، یہ نشانیاں ہیں جہالت کی. میں جہالت نہیں کہنا چاہ رہا، انسلٹ نہیں کرنا چاہ رہا، غلط فہمیوں کی کہہ لیں، تو ہم ان اللہ کرے کہ ان کو کریکٹ کر سکیں. اور اس کے بعد اور بھی باتیں اس میں تاریخ اور سیرت کی جو ہم پچھلی مجلس میں کر چکے ہیں، تو میں اس کو نہیں دہراؤں گا. میں داخل ہو رہا ہوں پانچویں غلط فہمی پر. ہماری مجالس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اب ہم مجلسیں ختم کر رہے ہیں، اشتہارات میں ہم لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں، ثواب دارین حاصل کریں، آ کے ثواب دارین. اسی سے ہمیں یہ یاد بھی ہو گیا ہے کہ مجلس کا مقصد ثواب. مجلس میں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، بے شک ملے گا. ثواب کہتے ہیں فائدے کو. یعنی آپ کو میں ایک منٹ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کی عمر 10 سال ہے مثلاً، 8 سال ہے، اور وہ آپ سے پانی مانگ رہی ہیں، بیٹا پانی پلا دو. تو آپ اس وقت کہیں گے کہ متوجہ نہیں ہوں گے، بیٹا میں کہہ رہی ہوں پانی پلا دو، نہیں سنیں گے. پھر وہ کہے گی ٹافی ہے میرے پاس. کیا ہے؟ ٹافی. مجھے پانی پلاؤ، میں تمہیں ٹافی دیتی ہوں. آپ کیا کریں گے؟ بھاگ کے جائیں گے اور گلاس. ہوا آپ کے ساتھ ایسا یا نہیں ہوا بچپن میں؟ ہوا ہوگا، بھول گئے. سلوات محمد والے محمد. ہوتا ہے یہ. ٹافی سے مطلب ہے جو آپ ضد کر رہے ہیں نا، آپ کو کہیں جانا ہے دوست کے ساتھ، کہیں میچ کھیلنے جانا ہے، امی مان نہیں رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے یہ کام کر دو، تو میں پھر تمہیں ابو سے بات کر کے دیکھوں گی. سب ہوتا ہے، سب گھروں میں. پھر وہ ثواب، وہ اس کو کہتے ہیں ثواب. یعنی فائدہ کیا ہے یہ کام کرنے کا؟ فائدہ، مقصد یہ نہیں تھا. اب آپ ہو گئے، اب آپ کی والدہ ہو گئی مثلاً 60+ 70s میں، اور آپ ہو گئے مثلاً 30-40 سال کے، یعنی اتنے ہی ہو گیا نا، ہمیں بھی عزاداری کرتے کرتے 30-30 سال ہو گئے سب کو. اب والدہ کہہ رہی ہے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ثواب ملے گا، ٹافی ملے گی. یعنی آج کا مطلب کیا، اگر کوئی یہ پوچھے 40-50 سال کی عمر میں کہ مجھے ماں کو پانی پلانے سے ٹافی ملے گی یا نہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں میری بات کو؟ ہم کہاں پہنچے ہیں، کتنے بڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم ٹافیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ہمارا ذہنی بلوغ نہیں ہو رہا. ہو سرکل میں گھومنے سے نہیں ہوتا، وہ اوپر جانے سے ہوتا ہے، اپنی جہت کو بدلنے سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اب جو میں پانی پلاؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے.
سبحان
اللہ. یہ فرش عزا بچھانا ہماری ذمہ داری ہے.
سبحان اللہ.
یہ ہمارا مقصد ہے کہ اس کو زندہ کریں. ہم امام حسین کی ٹیم کا حصہ ہیں. ثواب تو لازمی ہے. ثواب کیا، بہت کچھ ملے گا. ثواب میں تو مجھے زیارت ملے گی دوستوں کی، یہ بھی ثواب ہے. ثواب میں تو مجھے بہترین کھانے کا بھی شاید کھانے کو مل جائے، یہ بھی ثواب. یعنی اس کو مقصد تو نہیں کہیں گے کہ میں وہاں حلیم کھانے کی مجلس میں گیا، یہ تو نہیں کہتے نا. یہ تو ملتا ہی ہے، دوست ملتے ہیں. کسی کی جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی کسی کو کہیں جانے کی لفٹ چاہیے ہوگی واپسی میں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کو کوئی ریفرنس طے ہو جائے گا، کوئی نیٹ ورکنگ ہو جائے گی. یعنی ثواب ہی ثواب ہیں. اور آخرت میں ثواب تو اتنا زیادہ ہے اس فرش اعضا کا، لیکن کیا مقصد بھی وہی ہے؟ کیا مقصد بھی صرف پرسائے آنسو بہانا؟ وہ تو ابتدا ہے، ابتدا، وہ تو لازمن ہے. کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، آپ کسی کو سامنے بٹھائیں امام حسین کے مصائب سنائیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے گا. اگر انسان ہے تو اتنا رونا تو لوگ ٹی وی سیریل دیکھ کے بھی آ جاتا ہے آنکھوں میں لوگوں کی. جب اس قسم کا کوئی ٹریجک سین آتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. جس کے بھی سینے میں دل ہے وہ احساسات جب دیکھے گا، آپ منظر کشی کریں کربلا کی، کیسے نہیں روئے گا انسان. ہمیں ضرورت بھی نہیں جعلی مصائب گڑنے کی، حقیقت میں بتائیں جو جو کچھ ہوا ہے وہاں پر، جو انسان ہے وہ روئے گا. لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ تو یہ الگ کریں اس کو. ثواب بہت، اتنا ثواب ہے، اس سے بڑی کوئی مستحب عبادت نہیں ہے دنیا میں. روایات میں کہ ایک آنسو امام حسین علیہ السلام کے غم میں بہنے والا پورے جہنم کی آگ کو سرد کر سکتا ہے. اتنی پاور ہے اس کے اندر، اگر وہ اخلاص کے ساتھ یہ کام ہو جائے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم نہیں کہیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے، ایکچولی ہم عزا کی وجہ سے زندہ ہے. ہم لاسٹ، ہم ابھی بھی ختم ہو جائیں گے. جو بھی نہیں جڑے گا اس سے، امام حسین کے راستے سے، اس فرش اعضا سے، وہ لاسٹ ہے. اس کا نام سنی رکھ دیں، شیعہ رکھ دیں، کرسچن رکھ دیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ فرقے اس طرح چلیں گے بھی نہیں آگے. سنی شیعہ فرقے بنیں گے حسینی اور یزیدیت کے اوپر. یا تو آپ حسینی ہیں، یزیدی ہیں، وی ڈونٹ کیئر. آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، روزہ کتنے بھی کھول رہے ہیں، یہ بات کی باتیں. آپ حق پر ہیں کہ نہیں؟ آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ یہ ہے اسلام کے فرقے. جنت جہنم ادھر سے جائے گی. جو حق پہ ہوگا وہ علی کے ساتھ ہوگا. علی مال حق و حق مال علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج.
ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے اللہ. ہر چیز کا ہدف، اینڈ پوائنٹ کہتے ہیں نا، اینڈ پوائنٹ بتائیں. ہماری ابھی ڈسکشن ٹیکنیکل اینڈ، آخر میں ڈلیور کہاں کرنا، پہنچنا کہاں، جانا کہاں. یہ جو اوپر میں کہہ رہا ہوں، پہنچنا کہاں. شروع کرے تعریفوں سے بھی، جو ہم ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ایک دوسرے کی مت کرو، الحمدللہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے معاملہ. اس کو سب سے زیادہ پڑھنے ہو کہا ہر نماز میں، تعریفیں اللہ کے لیے. اور باقی چیزیں کہا باقی بھی پڑھو. قل ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. خالی تعریفیں نہیں ہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا روزہ، میری حتیٰ کے حیات، حتیٰ کے ممات، للہ رب العالمین، سب رب. یعنی اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو ہم کربلا والوں کی فکر سے جڑ جائیں گے. ان کے مقصد یہ تھا. جو کچھ ہے خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کربلا والوں کا. اب یہ بات ہو گئی، تعریفیں بھی اللہ کی، نماز بھی، روزہ بھی، قربانی، حیات، ممات، سب اللہ کی. اور میں کائے کے لیے ہوں؟ کہا پھر پڑھو ان للہ و ان. میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں اور میں بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ ہے. اب آپ چاہے عزاداری، یہ عزاداری اور نماز کا جھگڑا نہیں ہے. نماز ہمارے ہدف کا ہے. نہ عزاداری کہیں پہنچنے والی اگر ہدف خدا نہیں ہو، نہ نماز کہیں پہنچنے والی اگر ہدف خدا. جھگڑا ہمارا ہدف کا ہے، جھگڑا ہمارا اعمال کا نہیں ہے کہ یہ والا عمل اچھا ہے یا وہ والا عمل اچھا ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
اسی لیے امام حسین نے نعرہ مارا تھا، من کان باذلا فینا محجتا و معتنا علی لقاء اللہ. جو بھی چاہتا ہے اللہ سے ملاقات، جو بھی اس راستے میں آنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ. جس کا مقصد خدا ہے وہ ہمارے ساتھ. کبھی بھی نہیں کہا امام حسین نے کہ چلو میں تمہیں کچھ منسکریاں دے دوں گا، چلو میں تمہیں کچھ علاقے پکے کے کچے کے دے دوں گا، چلو تم. کبھی بھی نعرہ نہیں مارا امام حسین نے. ہمیشہ کہا جو بھی اللہ کی لقاء کی طرف جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے. غلط فہمی نمبر 6، امام حسین کا وعدہ تھا تفلی میں. بچپنے میں امام حسین نے کوئی وعدہ کر لیا تھا اور اب ان کو یہ کام کرنا تھا. یہ بھی بہت زیادہ ہمارے یہاں مت جو ہے وہ مشہور ہے. سنیے آپ لوگوں نے یہ بات, مجھے لگ رہا نہیں سنی, سنی ہے نا جی؟ ہاں شاید بچوں نے نہیں سنی ہو, لیکن یہ بات ہمارے یہاں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اچھے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کی ہے. ہو سکتا ہے کسی اور اینگل سے وہ بات پیش کرنا چاہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو, میں ان سے نہیں وہ کرنا چاہ رہا, میں بالکل اس قابل نہیں ہوں, لیکن جس طرح سمجھی گئی لوگوں نے وہ اس کی بات کروں گا. ہم نے جو ریسیو کی وہ اس طرح کی کہ یہ ان کا کام تھا, یعنی یہ ان کی ذمہ داری تھی, اور وہ بھی اس لیے تھی کہ وہ بچپن میں ایک وعدہ کر کے آپ کے, جبکہ دنیا کے سارے قوانین میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں کوئی بات کی ہے تو وہ ویلڈ ویسے ہی بھی نہیں, کیونکہ آپ کچھ بھی سائن کرا لیں گے بچپن میں, وہ بڑا کہ مجھے تو اتنا تھوڑی پتا تھا کیا آپ نے کرا لیا مجھ سے نا, یا بچپن میں ہمارے بزرگ آپس میں رشتے طے کر دیتے تھے تو بڑے ہو کے خود دولہا دولہن کہتے تھے بھائی ہم نہیں کر رہے شادی, یہ تو دادی تو مر گئی انہوں نے طے کیا تھا, ہمیں کیا پتا ہے بڑا ہو کے ایسے نکلے گا. دیکھا ہے نا آپ نے, یہ امام حسین کا بچپن کا وعدہ, مجھے نہیں پتا اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وعدہ ہم سب نے کیا دین کی نصرت کا, ہم اپنا کیوں بھول گئے؟ امام حسین کا وعدہ سب کو یاد ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا آپ پہنچ گئے, آپ کے نانا نے کہا تھا آپ پہنچ گئے, آپ ارے بھائی وہ تو بالکل پہنچ گئے, وہ صحیح جگہ پہنچ گئے بالکل, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, یہ اب میں لمبی لمبی آیتیں نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے, سورہ آراف میں بھی فرمایا, پہلی دفعہ تو یوم الست کا بتایا, یوم الست کہا گیا الست بربکم قالو بلا, اس دن بھی ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ کو ہم مانتے ہیں اور یہ ہمارا وعدہ ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یاسین ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, ہر موقع پہ پڑھی جاتی ہے, اور اس میں مشہور آیت ہے نا, الم آحد الیکم یا بنی آدم, کیا بنی آدم اپنے تم وعدے کو بھول گئے؟ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان, تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ وعدہ کہاں گیا جو ہم نے کیے ہیں؟ تو یہ سارا ایک ماضی کا قصہ بنا دینا کربلا کو, یہ درست نہیں لگتا. اسی طرح مشہور آیت ہے, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا, مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. ما عاهدوا اللہ, جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, کچھ اس میں سے اپنے مقام پہ یعنی مقام شہادت پہ فائز ہو گئے اور کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں. امام علی علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے, اس آیت کو, اس آیت کو پڑھتے تھے امام علی, خاص طور سے اپنے آخری دنوں میں, کہ میں یعنی اپنے آپ کو ان میں شمار کرتے تھے کہ میرا وعدہ ہے خدا سے اور میں منتظر ہوں شہادت کا. یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے پورے سال کے لیے, کہ ہمیں ہم پہ سے نہیں پتا کون اگلے سال پرچہ ادب سے رزق حاصل کر سکے یا نہیں, ہم سب شہادت کے لیے آرزو مند ہونے چاہیے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا فاکتبنا مع الشاہدین, یہ دعا کرنی چاہیے, خدا ہمارا نام شاہدین میں لکھے انشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد, اللہم
صل علی محمد والے محمد.
تو امام حسین کربلا میں وعدے کے لیے گئے تھے, یا وہ امام تھے اس لیے گئے تھے, یا وہ پنجتن کے آخری نشانی تھے اس لیے گئے تھے, یا یزید نے بلا لیا تھا اس لیے گئے تھے, یا ان کو خط لکھے گئے تھے اس لیے گئے تھے, یہ سب امام حسین نے کئی جگہ تفصیل سے بتایا ہے کہ پہچانو مجھے کہ میں کس اسٹیٹس کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں. یہ غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے سب کو. ایک جگہ ڈسکشن ہو رہا تھا ہمارے یہاں ڈسکشن گروپ میں کہ امام حسین کی جنگ کو انالائز کیا جاتا کربلا میں, اور امام حسن علیہ السلام جن کا ابھی ایام گزرے ان کی صلح پر, ان کی ذات گرامی پہ درود فرمائیں انشاءاللہ.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اس میں ایک نئے دوست شامل ہوئے تھے, انہوں نے کچھ دیر وہ گفتگو سنی اور انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, وہ دونوں امام تھے, ان کی مرضی وہ جنگ کریں سلو کریں, ہم کون ہوتے ہیں اس کو انالائز کرنے والے. تو یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا, یعنی انالیسس کا مطلب اعتراض نہیں تھا, مطلب ہوتا ہے سمجھنا کہ وہ کس کنڈیشن میں کیا کام کر رہے تھے. لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ وہ تو امام تھے, وہ جو مرضی کرتے تھے وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, وہاں تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ تو ان کا کام تھا, وہ امام نے کہا نہیں, اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام نے، جیسے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگوں کو ان کی بصیرت کے مطابق گفتگو کریں، آپ جواب دیں. یہ بہت مشکل کام ہے کہ کس کو کیا جواب دینا ہے. امام حسین نے بھی ایک جواب ایک ہی جواب نہیں دیا ہر ایک کو. جو ذرا اس قسم کے لوگ تھے کہ وہ کوئی کہتا نا خواب سنا دے تو ذرا ان کو اثر ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں خواب کوئی آیا نہیں آیا، جذباتی ہوتا ہے نا کہ نانا نے کہا، تو وہ بھی غلط بات نہیں تھی امام حسین کی. کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، یہ مار دیں گے یہ وہ، تو امام نے کہا نہیں، نانا آئے تھے خواب میں، انہوں نے مجھے کہا ہے. تو وہ بھی اس کو یہ جواب دے دیا. لیکن جو ذرا ہوشیار لوگ تھے ان کو یہ نہیں کہتے تھے خواب آیا، ان کو یہ والا بات کہتے تھے الا ترونا، تمہیں نظر نہیں آتا. یعنی جو اپنے آپ کو اس معاشرے میں سمجھتے تھے نا بابصیرت افراد، سیاست مدار، یعنی ہماری لینگویج میں، بازاری لینگویج میں کیا کہیں گے، کیونکہ اسی اگر کو کوئی ہارش لفظ دیں گے تو کیا بنے گا، اندھے ہو گئے ہو. یعنی میں مدینے میں ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، میں امام ہوں، وہ یزید ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، چواری ہے، جو بھی ہے، قاتل نفس ہے، محرمہ ہے، جو بھی وہ یہ سب ہے، وہ ہے، اس نے مجھے بلایا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ جا کیوں رہے، بیٹھے ادھر آرام سے. تو امام کیا کہتے تھے، اللہ ترونا تمہیں نظر نہیں آتا، ڈونٹ یو سی. یہاں سے امام نے شروع کیا جھنجھوڑنے کے لیے ان لوگوں کو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا. وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا، اور باطل کی نہیں ہو رہی. لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، تو ایسے میں لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ، تو مومن کو یہ چاہیے. یعنی امام حسین یہ ٹائٹل دے رہے ہیں کہ میں کربلا میں ایز اے امام نہیں جا رہا ہوں، کہ یہ امام کی ذمہ داری ہے، میں کربلا میں معصوم کا ٹائٹل لے کے نہیں جا رہا ہوں، کہ یہ ہماری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے. امام کہتے تھے مومن کی یہ ذمہ داری ہے، فی لقاء ربہ حقا حقا، کہ وہ اس وقت ان حالات میں اللہ سے ملاقات کی تمنا کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
ساتواں غلط فہمی جو ہے کہ کربلا صرف مصائب کی آماجگاہ ہے. یعنی یہ ایک، جب بھی ہم کسی چیز کا کوئی ایک اینگل لیتے ہیں، اس سے شروع میں لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے لیکن بعد میں بہت نقصان ہوتا ہے. یہ آیت اللہ مطہری نے فلسفہ بہت اچھی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ جو لوگ مسل بناتے ہیں، آج کل نوجوان بھی آپ کو دیکھا سب بنا رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جسم جو ہے نا یہ بیلنس بنایا ہے خدا نے نا. جب آپ بچہ بڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں سب چیزیں ایک ریشو کے ساتھ بڑھتی ہیں. اگر ایک بچے کا ایک ہاتھ خالی بڑھنا شروع ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ مسل بنا رہے ہوتے ہیں، اگر یہ خالی ایک ہاتھ کا یہ والا بس بنانا شروع کر دے تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا موٹا، تو یہ کیسا لگے گا انسان. تو اگر ہم بھی کربلا کا ایک چیز یعنی مصائب اسی کو لے کے اس کو اتنا ایکسپلور کر دیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو باقی اس کے ڈائمنشنز ہیں وہ بالکل اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ پیام صاحب نے کہا تھا کہ قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے، کیونکہ ہم مصائب کی وجہ سے جو جمال کربلا ہے اس سے محروم ہے تقریباً. جو بیوٹی ہے کربلا کی، جو خوبصورتی ہے کربلا کی، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. کیونکہ قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے، مظلوم کربلا کی صدا کیا سنائی دے. یہ جو صدا میں لگا رہا تھا ابھی کہ امام نے یہ کہا تھا کہ مومن کو چاہیے کہ جائے یہ کام کرے، خالی مجھ پہ فرض نہیں ہے، میں مومن ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں کربلا، نہ کہ میں امام ہوں اس لیے جا رہا ہوں. وہ صدا نہیں پہنچتی کانوں تک، کیونکہ قابض سماعتوں پہ مقرر کا شور ہے، مظلوم کربلا کی صدا کیا سنائی دے. لوبان کا دھواں ہے، نگاہوں کا سد راہ، حسن جمال و کرب و بلا کیا دکھائی دے. وہ اپنی چیزیں ہم نے اس میں ڈال ڈال کے جو وہ اصل اس کا حسن تھا. حسن سنے کربلا کا, عباس کے بغیر کوئی کربلا نہیں. میں اپنے شعر بھی ایڈ کر دوں ثواب کے لیے, عباس کے بغیر کوئی کربلا نہیں, عباس سا جہاں میں کوئی باوفا نہیں. پانی تو کربلا میں کسی کو ملا نہیں, عباس کا شرف ہے ملا اور پیا نہیں. عباس کا شرف ہے ملا اور پیا. یہ ہے جمال کربلا, یہ ہے صبر, یہ ہے اختیار. یہ جبر نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مجبور تھے, نہیں, یہ حسن ہے کہ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ احلی من العسل, موت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ شہد سے زیادہ. حضرت علی اکبر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ اگر بابا اگر ہم حق پر ہیں, قرآن نے آواز دی تھی نا کہ اگر تم بہت زیادہ اپنے آپ کو رشتہ دار سمجھتے ہو اللہ میاں کے, یہودیوں سے کہا تھا نا, کیا کہا تھا, اگر تم بہت زیادہ قریب ہو تو موت کی تمنا کرو, ان کن تم صادقین, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو. یہ آئے تھے نا کہ اولیاء اللہ بنتے ہو, تو یہ جواب دیا ہے قاسم اور اکبر نے کہ ہم ہیں اولیاء اللہ, کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہے.
سبحان
اللہ, یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم, تمہیں یہ زوم ہے, ہمیں بھی زوم ہے نا, شیعوں کو بھی زوم ہے, سنیوں کو بھی زوم ہے, ہر ایک کو زوم ہے کہ اللہ جنت ہماری ہے. تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے, گو کہ وہاں پر یہودی کا نام لکھا ہے لیکن قرآن تو ہمیشہ کے لیے سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم, اگر تمہیں زوم ہے انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت, اگر تم اللہ سے اتنے قریب ہو تو موت کی تمنا کرو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یہ کرائیٹیریا قرآن نے دیا. کربلا والوں نے اس پہ لبیک کہا, امام نے کہا میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کی طرف, آؤ دیکھیں کتنے خدا کی راہ میں نکلتے ہیں. نہیں نکلے, کیوں؟ کیونکہ ہماری طرح کے لوگ وہی دور ہے, کچھ بھی نہیں بدلا یہ دور. میں اپنے لیے شعر پڑھ سکتا ہوں, آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, کہ وہاں تک دین کے ساتھی سبھی ہی ہیں جہاں تک ہاتھ سے دنیا نہ جائے. جیسے ہی میرے پاس سے کچھ جانا شروع ہوگا وہاں پہ مجھے دین سے میں پھر کمپرومائز کرنا, یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو یہ جمال ہے کربلا ہے, جمال یہ کہ لٹا دو سب خدا کی راہ میں. جب یہ قرآن نے کہا کہ کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, امام حسین نے کہا یس میں ہوں, میری دیکھو نماز, میری قربانیاں, کون قربانی دے گا میری طرح کی؟ حسین کی طرح قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ یہ کوئی جانور ذبح نہیں کرنے گئے تھے وہاں پر. میری حیات, میری ممات دیکھیں, یہ ہے کربلا. یہ کربلا کا جمال ہے جسے ہمیں زندہ کرنا ہے, جس سے سیرت ہے, سیرت نکلے گی یہاں سے. بچوں نے بھی نہیں کہا, ہمیں تو ایک ذرا سا کہیں سے خط آتا ہے کسی ادارے کو, کہتے بھائی یہ اس کو یوں کر کے یوں کر دے, جلدی سے بات ختم کرے, معافی مانگ لیں. ایک بچے نے نہیں کہا کربلا, یہ جمال بتا رہا ہوں کربلا کا, ایک بچے نے نہیں کہا کہ چھوڑے بات کریں, تھوڑا پانی کا انتظام کر لیتے ہیں. سکینہ آتی کہتی کہ بات مان لیں یزید کی, دو دن کے لیے تو مان لیں, پانی تو تھوڑا مل جائے. ایک بچے نے بھی نہیں کہا کہ ان کی بات مان لیں تھوڑی دیر کے لیے اور پانی کسی طرح مل جائے, نہیں کہا. آٹھویں غلط فہمی, حسین نے کیا بچایا؟ اب جو یہ تبلیغی ابھی شروع ہوئے ہمارے یہاں, نئی نئی تبلیغ, تو وہ کہتے ہیں یہ شروع ہو جاؤ سب نماز پڑھ دو, حسین نے نماز بچا لی, حسین نے روزہ بچا لیا. یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے, وہ سارا لشکر نماز پڑھتا تھا یزید کا. آپ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ نماز پڑھنے لگیں گے تو یہ حسین سے قریب ہو جائیں گے. وہ تو نماز پڑھتے تھے, وہ تو حج بھی کر رہے تھے, پورا حرم تو بھرا ہوا تھا فل. وہ کہتے ہیں پردہ کر لو تو یہ پردہ کیا, وہ یزید کی عورتوں سے پردے میں تھی. حضرت زینب نے کیا کہا تھا خطبے میں؟ تو یہ شرم نہیں آتی یزید کو, کہتے تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے, مجھے بے پردہ. تو پردہ تھا وہاں پر, تو بچایا کیا ہوا حسین نے؟ یہ بہت سادہ باتیں ہیں جو ہم سادگی سے کر کے گزارتے ہیں کہ نماز بچا لی. دیکھیں اس کو بھی ایک شعر میں بیان کروں, سلوات پڑھے محمد والے محمد.
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد.
اداس سبزہ شفق پھول گریہ شبنم، یہ کائنات ہے پوری، اداس سبزہ شفق پھول گریہ شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے،
سبحان اللہ،
خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے، ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے یا صرف بچانی ہے، یعنی وہ جو پڑھی جا رہی ہے برابر والے لشکر وہ نماز نہیں ہے جو اسلام کو چاہیے، یہاں پر دین کا مسئلہ آ گیا، یعنی اس نماز کو پڑھتے رہو جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اخبار کی طرح، ہم دوست جب بیٹھے ہوتے ہیں آپس میں تو جو پڑھ کے آ گیا وہ بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھی اس سے پوچھتے ہیں نماز نہیں پڑھی، کہتا نہیں میں نہیں پڑھی، اچھا تم جلدی سے پڑھ لو، وہ پڑھ کے آ جاتا ہے، پھر وہی وہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اب محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، کیا کیا فرق تھا جس نے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، کوئی دیکھا آپ نے؟ سعودی عرب میں تو باقاعدہ اذان پہ، کیونکہ ہر چیز رک جاتی ہے، جہاں جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں پتے رکھتے ہیں اور بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں اور واپس آ کے پھر وہیں سے کھیل شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہم ٹی وی پاز کرتے ہیں نماز کے وقت، یہ یزیدیت کی نمازیں الگ ہیں، حسینیت کی نمازیں الگ ہیں، کس نے پہچانا اس کو؟ آپ ذرا غور کریں کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھی ہوگی، کیونکہ یہ آدھا دین ہے، آدھا دین ہے انا عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، دوسرا کیا ہے واجتنب الطاغوت، آپ کو پتا یہ کہاں اللہ نے رکھا؟ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے، جیسے ہم نے پورے اربعین کی زیارت میں پوچھا کہ امام حسین نے سارا جو یہ کچھ کارنامہ انجام دیا کربلا میں، اتنی قربانیاں دی کیوں؟ تو زیارت اربعین کہے گی تاکہ جہالت ختم ہو اس دنیا سے، اسی طرح اگر آپ قرآن سے سوال پوچھیں کہ مجھے ایک لائن میں قرآن بتائیے کہ یہ سارے انبیاء کیوں بھیجے اللہ نے، تو وہاں جواب یہ ملے گا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، آدھا دین مت لیں، جو بھی یہ آدھا دین لے گا نا ان اعبدوا الله، اسی کو امام خمینی امریکی اسلام کہتے تھے، محمدی اسلام کیا ہے؟ محمدی اسلام یہ پوری آیت ہے، جو بھی اس کو الگ کرے گا نا کہ نہیں طاغوت پہ نہیں بات کرنی، ابھی صرف نماز پڑھنی ہے، یہ یزید لشکر کرتا تھا، یہی کام حکومت کون کر رہا ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھے جاؤ، وہ حج کا ٹائم ہوگی، اب کیا کرنا ہے؟ امام حسین کہہ رہے چلو، کہہ رہے نہیں تو حج کا ٹائم ہے، لو ہم وہاں سے اتنا خرچہ کر کے حج کرنے آئے، یہ کہہ رہے ہیں وہاں چلو، آپ ذرا تصور کریں کہ ہم کہاں ہوتے اس دن، ہماری بھی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، اگر ہم بھی کیونکہ دور جاہلیت کے جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا، ہماری سمجھ میں نہیں آتے کیا کہہ رہے ہیں، حج کو چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں، یہ کیا، یہ کون سے امام آ گئے؟ اس پہ بھی میں نے کچھ کہا تھا کہ وہ جس نے کعبہ چھوڑا، آپ دیکھیں کتنا سخت کام ہے، یہ ایک الگ لیکچر ہے، یہ بھی 10 چیزیں، بہرحال یہ 10 الگ الگ لیکچرز تھے جو میں نے 5-5 منٹ میں آپ کو، میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ پورے سال کے لیے آپ کو، آپ خود کھولیں گے ان موضوعات کو انشاءاللہ، آپ کے ذہن کے دریچے انشاءاللہ اس سے بہتر سمجھیں گے اس کو، امام حسین نے کعبہ چھوڑا ہے، کعبہ خدا تک جانے کے لیے، او مائی گاڈ، ہم جا رہے ہیں کعبہ خدا تک جانے کے لیے، آپ محسوس کریں اس بات کو، جو میں نے شعر میں نظم کو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس نے کعبہ چھوڑا اور خدا کی سمت حرکت کی، وہ کہہ رہے ہیں میں لقاء اللہ کے لیے جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کعبہ چھوڑ کے، یہ ظاہر بھی نہیں ہے دین کی جس میں ہم آ گئے ہیں، یہ ظاہری لباس، یہ ظاہری عمارتیں، یہ ظاہری کپڑے، یہ ظاہری ٹائٹل، یہ ظاہر بھی نہیں ہے، دین کہیں اور ہے، امام بتا رہے ہیں، وہ جس نے کعبہ چھوڑا اور خدا کی سمت حرکت کی، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک، کیوں؟ کیونکہ یہ واجتنب الطاغوت کرنا تھا، وہ کیسے ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کی ایک نہیں ایسی تھی کربل میں کہ کسی سچے حسینی سے نہیں نکلی ہے ہاں اب تک، وہ جس نے کعبہ چھوڑا اور خدا کی سمت حرکت کی، نہ گزرا کربلا کے بعد کوئی کارواں اب تک، حسین ابن علی کی ایک نہیں ایسی تھی کربل میں کہ کسی سچے حسینی سے نہیں نکلی ہے ہاں اب تک ایسی. اور اس کو پہچانا تھا خواجہ نے, جو یہ کہا تھا نا سردار شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ, یہ نمازوں کو پناہ نہیں دے رہا ہے, پورے دین کو پناہ دے رہا ہے. دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست, در دست یزید. اور یہ جو نتیجہ نکالا ہے یہ وہ آیت ہے قرآن کی, حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ نہیں کہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. مسئلہ اللہ, اللہ کا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کا نہیں ہے, اللہ کو سب ماننے کو تیار ہیں, مسئلہ لا کا ہے, لا نو کا کہنا ہے. خواجہ اجمیر نے پہچان لیا اس راز کو, حقہ کے بنائے لا الہ, لا الہ وجتنب الطاغوت, اور اللہ اللہ ہے ان عبد اللہ. یہ دو ٹکڑے ہیں دین کے, یہ مل کے دین بنتا ہے, اس کو الگ کریں گے دین ختم. آپ پڑھتے رہے نمازیں, رکھتے رہے روزے, اس لیے کہا تھا کہ ولایت میں آ جاؤ مولا علی کی. مولا علی کو طاغوت برداشت نہیں ہے, وہ تو کوفے آ گئے مدینہ چھوڑ کے, وہ تو مل گئی تھی ان کو خلافت, بیٹھتے آرام سے نمازیں پڑھے, روزے رکھیں, وہاں تسبیحیں بانٹیں, حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو مرضی کرتے رہے, وہاں پہ تو اتنا کام تھا ان کو, کیا کرنے آئے تھے کوفہ, کبھی سوچے ان چیزوں کے بارے میں؟ اپنی حکومت میں خود یہ چھیڑ دی جنگیں اتنی ساری, کیونکہ طاغوت برداشت نہیں ہے. ان عبد اللہ مسئلہ نہیں ہے, وہ آسان ہے, بہت آسان ہے. آپ دو دن شیو نہیں کریں, داڑھی نکل آئے, داڑھی رکھنے میں کیا ہوتا ہے بتائے, کچھ ہوا کسی کو آج تک؟ یہ تو کوئی ایڈیشنل کام الگ سے بھی نہیں کرنا پڑتا. اس کے بعد نماز وضو کریں, بھاگ کے نماز پڑھ لیں, پڑھ لی نماز, اب کیا کریں؟ پھر سب بیٹھیں گے, نماز پڑھ لی, پھر کیا کریں؟ رمضان ہے, روزہ رکھ لیں, روزہ رکھ لیں, پھر عید کے دن کیا کریں؟ جیسے تھے, صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. یہ وجتنب الطاغوت کی دیکھیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا, حسین نے بچایا کیا ہے, محسوس کرے اس بات کو کہ خلافت کا مطلب دو تھے اس وقت, دو مطلب تھے, کہ یہی حاکم ہے اور یہی شریعت کی اتھارٹی ہے. اس کو جمع کیا تھا, وہ بالکل صحیح ہے, اگر وہ خدا کی طرف سے نمائندہ ہوگا, رسول اللہ یہ کام کرتے تھے, امام علی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن جو خود بنے گا وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. اس کے بعد کسی خلیفہ میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ, اب ابھی بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہم خلیفہ ہیں, یہاں کے ہم خلیفہ ہیں, خلیفہ آپ کر دیں خلافت کا اعلان جتنا مرضی, لیکن وہ اس خلیفہ کو کوئی اتھارٹی نہیں مانتا. جب یہ امام حسین نے الگ کیا, اس کے بعد خود برادران اہل سنت کو بھی سمجھائیں کہ آپ کے ہاں بھی اجتہاد شروع ہوا, آپ کے ہاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں, اس سے پہلے آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, جو بادشاہ کہتا تھا وہی دین تھا. امام حسین نے زخمی ہاتھوں سے لاشیں نہیں اٹھا رہے تھے, اس خلافت کی جڑوں کو اکھاڑ رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے اب نہیں ہوگا ایسا کہ جو خلیفہ بنے گا وہ دین کی اتھارٹی بھی بن جائے گا. اب اعلان کر رہے ہیں دنیا میں, کبھی کبھی کہتے ہیں سیریا میں کر رہے ہیں, افغانستان کہیں, وہ دین کی اتھارٹی نہیں بنتے. امام حسین نے بچا لیا, بچ تنے بت طاغوت, طاغوت کو الگ کر دیا. نمی غلط فہمی کہ کربلا تھی اور ہو گئی اور یہ ماضی کا قصہ ہے, جبکہ سب آئمہ نے کہا اس کو زندہ رکھیں. یہ حدیث نہیں ہے ویریفائڈ کلو یوم ناشرہ کل ارزن کربلا, لیکن یہ قول اس کو سمجھ لیں مثلا, یہ بہت خوبصورت ہے, کیونکہ میرا اور آپ کا جو امتحان ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حدیث کا اس کا وہ نہیں ملا, یعنی ریفرنس کوئی, اگر کسی کے پاس ہو تو میری مدد کریں اس میں. اسی لیے کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, جو اس کے مخالف ہیں اس بات کے, وہ کہتے ہیں ثابت کریں, لیکن ہم عقلی طور پہ بات ثابت کر سکتے ہیں, جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو ٹھنڈے دل سے سنیے گا کہ جو پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب میں اور آپ اس دنیا سے جائیں گے تو میرا حساب اسی 50-60-70-80 سال کا ہوگا نا, جس میں نے زندگی گزاری ہے. یا خدا آپ سے پوچھے گا کہ آپ فدق کے دن کہاں تھے, یا یا خدا آپ سے پوچھے گا بدر کے دن کہاں تھے، کربلا میں کہاں تھے، غدیر میں کہاں تھے؟ پوچھے گا خدا آپ سے؟ پوچھ سکتا ہے؟ بولے نا ہاں یا عقلی طور پہ نہیں پوچھ سکتا نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری غدیر بھی اسی 60-70 سال میں ہے، ہماری کربلا بھی اسی 60-70 سال میں ہے. ہر زمین کربلا ہے اور ہر زمانہ عاشورہ ہے. ہمیں پہچاننے کی دیر ہے صرف. اگر ہم اس کو بند کر کے رکھ دیں گے کہ ربیع الاول آ گیا ختم، تو ہم اس راستے پہ نہیں ہیں. یہ اگر آپ ذرا غور کریں اس وقت اس دنیا میں، آپ کو نظر آئے گا مطہری شہید، بہشتی شہید، عباس موسوی شہید، عارف حسینی شہید، باقر نمر شہید، باقر صدر شہید، زکزکی پہ دیکھیں کیا کیا، کتنے بیٹے ان کے شہید، خود نصر اللہ کو دیکھ لیں، ہمارے ابھی جو یہ جوان شہید، یہ جو ہمارے دو مہدی مہندس اور ابو مہدی مہندس اور قاسم سلیمانی اور محسن اور پتہ نہیں کتنے شہید. یہ سارے لوگ کس راستے پر ہیں؟ یعنی کیوں نہیں آنکھیں کھول کے دنیا دیکھتی کہ دو تین قسم کے دین چل لیں؟ یہ اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں سنی شیعہ، ان کو کوئی کیوں نہیں مارتا جا کے؟ یعنی خود میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہمارے ایک شاعر دوست تھے، انہوں نے یہ پڑھا تھا، اس پہ میں کئی شعر کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا نام ہے مولا قبول کر لیں، اور اس کے بعد کہا تھا کہ وہ ابو ذر کی زبان کہاں سے لاؤں اور وہ دار کہاں سے لاؤں، یہ ان کے شعر کا مفہوم تھا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کو دو کام نہیں کرنے، آپ زبان لائیں، دار وہ خود لے کر آئیں گے. اور اگر وہ دار نہیں لا رہے، وہ چیزیں جو حضرت سجاد کو پہنائی تھی انہوں نے، اگر وہ ہمیں ابھی تک نہیں پہنائی اتھارٹیز نے، تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ ہم ان کے راستے پہ نہیں ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے جیسے بن جاؤ گے، اس لیے نہیں بننا چاہتے لوگ ان کے جیسے، کیونکہ ان کے ہمارے بیک گراؤنڈ میں تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن جب زندگی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو زندہ نہ میں گزری، یہ تو رسول کے جانشین تھے. کہا ہاں تھے، کہاں رہتے تھے؟ کہا قید خانے میں. وہ کہاں رہتے تھے؟ ان کو پکڑ کے بند کر دیا. وہ کہاں رہتے تھے؟ ان کو زہر دے دیا. وہ کیا کر، کچھ نظر نہیں آتا ہمیں ان کی زندگی میں. آئمہ کی خود، یہ میں بہت بڑا دل کر کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ ہمیں کچھ دے دیں گے، ہمیں یہ ہے ایک ہمارا جو زاویہ ہے ان کی طرف، وہ یہ کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکے اس دنیا میں، لیکن ہماری دنیا بنا دیں گے. یہ بالکل غلط زاویہ ہے. وہ دین کے رہنما ہیں، جس کو دنیا بنانی ہے بنا لیں، دنیا بنانے کے لیے کیوں جاتے ہیں ان کے در پہ؟ یہ بل گیٹ کیا، ان سے مانگ کے بل گیٹ بنا تھا. مائیکل جیکسن مشہور ہوں، میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر مشہور ہونا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، کہیں کا تخت حاصل کرنا ہے، حکمرانی لینی ہے، فلاں، جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے لیے ان کی ضرورت ہے ہی نہیں اصلا. یہ تو خود انسان کر سکتا ہے، وہ کر کے دکھائے اتنے سارے لوگوں نے. وہ جو آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے، اور جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ سارے شہدا گواہ ہوں گے ہمارے اوپر. یہ گواہ کا یہاں مطلب وہ نہیں ہوتا کہ گواہی دیں گے، گواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دلیل ہیں. جب کہا کہ نبی گواہی دیں، نبی دلیل ہے کہ یہ اسوہ تھا، یہ شہدا تھے کہ جنہوں نے یہ کام کیا آپ کے دور میں. ہمیں یہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کے دور میں یہ کون لوگ تھے اور آپ کون لوگ تھے، انہوں نے کیسے پتہ کر لیا میری کربلا کہاں ہے، میری مقام کہاں ہے، میرا رہبر کون ہے، مجھے کون سے راستے، انہوں نے کیسے پتہ کر لیا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا ہوتا؟ یہ ہے وہ غلط فہمی کہ ہمیں نہیں پتا دین کے چار پانچ راستے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا کہتے کہتے 60-60 سال کے ہو گئے ہم لوگ، ابھی بھی کہہ رہے ہمیں کچھ نہیں پتا. آخری اور اس میں مصائب بھی ہیں، میرا وقت بھی ختم ہو گیا. دسویں غلط فہمی یہ کہ یہ جو سیرت ہے اس کا تعلق کوئی سی جینڈر سے ہے. اب اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں تو متوجہ ہو جائیں، یہ سیرت انسانی ہے، جو اچھی خصوصیات ہیں لوگوں کی، اس کا کوئی تعلق جینڈر سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مثلاً شجاع، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مرد. اور وہ یہ عصمت اور عفت، ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی. کتنی الٹی بات ہے. مرد پہ تو پہلے عفت بتائی گئی تھی، عورت کے پردے کے ساتھ حکم کیا ہے مرد کی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ واپس آ جاؤ اسی پہ جو ہم یہ بنا رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں ویٹ لفٹنگ کہتے ہیں نا, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کون کتنا وزن اٹھا سکتا ہے, وہ اتنا زیادہ جاندار ہے. مردوں کے لیے کیا کہا تھا خدا نے قرآن میں؟ کہا سب سے زیادہ بہادر تمہارے اندر, تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو پلک ہے یہ, اس کا وزن کتنا ہوگا آپ کے خیال سے؟ کہا جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں نہیں دیکھنی تو کیا کرنا ہے اس کو؟ بس اتنے سی بہادری چاہیے. یہ آیت کہاں رکھی؟ جہاں عورتوں کو پردہ کہا گیا, پہلے کہا مردوں کو یہ کام کرو, یہ عفت ہے مردوں کی, یہ سیرت ہے, یہ شجاعت. یہ خدیجہ سخاوت میں بہت آگے ہیں مردوں سے, یہ عورت تھیں. مریم طہارت پہ بہت آگے ہیں مردوں سے, وہ عورت تھیں. آسیہ طاغوت سے بیزاری میں بہت آگے ہیں مردوں سے, وہ عورت تھیں. ہاجرہ حفاظت نبی میں بہت آگے ہیں مردوں سے, وہ عورت تھیں. اور فاطمہ صلوات اللہ علیہ دفاعی ولایت میں بہت آگے ہیں مردوں سے, وہ کون تھیں؟ عورت تھیں. اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ, اگر ان سب کی کوئی ایک وارث ہے تو اس کا نام زینب ہے. سارے کمالات مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں, عبادت ہو, صابرہ ہوں اور شجاعت ہو, عباس جیسی, کس کے اندر ہے؟ عالم غیر معلمہ کہا امام معصوم نے ان کو, شریکت الحسین کہا. لیکن مصائب میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ بی بی آپ حسین کے ساتھ تو شریک تھی, لیکن جب آپ پہ مصائب آئے تو کوئی آپ کا شریک نہیں تھا, کوئی آپ کا شریک نہیں تھا. اور سید سجاد بھی بیمار تھے مجبوری کے عالم میں. آپ دیکھیں کہ شجاعت دیکھیں, حضرت عباس کی شجاعت اور زینب کی شجاعت دیکھیں آپ. یہ مرد عورت کا نہیں ہوتا شجاعت, یہ روحانی ملکہ ہے, روحانی. اس غلط فہمی کو بھی دور کرے خدا کے واسطے. ختم ہے فصل کما, جب جنگ ختم ہو گئی, فصل کما ختم ہو گئی تو کون بول رہا ہے؟ ختم ہے فصل کما, بول رہی ہے زینب. ارے کون بولے گا جہاں بول رہی ہے زینب؟ ہماری عزاداری گونگی ہے, ہمیں آواز نہیں نکلتی منہ سے, طاغوت کا نام سن کے ہمارے گم ہو جاتے ہیں. ہم لوگ نام نہیں لیتے اس زمانے کے طاغوتوں کا اپنی مجلسوں میں. اور حضرت زینب سامنے کھڑی ہے یزید کے, اے یزید اس سے بڑی ہار تیری کیا ہوگی؟ وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب, وہ تیرا گھر ہے, سامنے کھڑے ہو کے للکار رہی ہیں. یہ شجاعت ہے. آج زینب نہ ہوتی تو اسلام کون بچاتا؟ اسلام کون بچاتا؟ امام کون بچاتا؟ وہ بی بی جلتے ہوئے خیموں میں گئی اور کبھی آئی, جلنے سے ہر ایک فرد کی جاتو نے بچائی, غش میں پڑے بیمار بھتیجے کو بھی لائی. اس حوصلے پہ آج بھی ہے رہا ہے خدائی. طوفان مصائب میں تیرا اف یہ کلیجہ زینب. عصمت و طہارت میں فاطمہ ہے, تو ہمت و جرت میں حیدر کرار ہے. صبر کی تیغ بنی, شکر کی تلوار بنی, ایک دل اور 72 کی ہزادار بنی. کبھی زہرا تو کبھی حیدر کرار بنی, کبھی اکبر کبھی عباس علمدار بنی. اور اشک غم پہنچ کے میدان میں نکلی زینب, ایک لشکر تھی صداقت کا اکیلی ایک لشکر تھی. باد زہرا تو ہوئی انسانی زہرا زینب, لیکن باد زینب کوئی پھر سانی زینب نہ ہوا, آپ کی کوئی سانی نہ بن سکی. اور یہ جو 40 ہے اصل میں یہ فتح کا اعلان ہے زینب کی. زینب نے شکست دیا یزیدیت کو, زینب نے اسلام کو آزاد کیا نرغ خلافت سے, زینب نے آزادی دی انسان کو. نقیب فتح شاہ مشرقین بن کے اٹھی, اور نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی محبان محمد و آل محمد بستے ہوں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو و روزگار کی حفاظت فرما. تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار ہمارے کہنے سننے بولنے سمجھنے ادائیگی میں یقیناً بہت سی غلطیاں ہوں گی, ان سب غلطیوں کو تو درگزر فرما. تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, ہمیں دین اسلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ صدق دل سے خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا, جس طرح سے عظیم الشان تحفہ عزاداری کو ہمارے والدین نے ہم تک پہنچایا, ہم اس سے اور بہتر انداز میں اس کو اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں. یہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے, یہ ہمارے لیے واحد درد دل ہے, واحد علاج ہے ہمارے زخموں کا. یہ عزاداری ہے جس سے کہ دین دی پناہ ہے, یہ عزاداری دین کو بچانے والی. پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا عزاداری کو خوب پروان چڑھا. تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا شہداء اسلام کے درجات اور بلند فرما. ہمارے محلے کے ایک مولانا نظر الحسنین صاحب کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے, صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے آپ حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.